أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں ذرا نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی ہے، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہوں. اور آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو زینت خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، یا اپنے باپ اور دادا کے لیے، یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے، یا اپنے بیٹوں کے لیے، یا شوہر کے بیٹوں کے لیے، یا اپنے بھائیوں کے لیے، یا اپنے بھتیجوں کے لیے اور بھانجوں کے لیے، یا مسلمان عورتوں کے لیے، یا وہ غلام اور باندی جن کی یہ مالک ہیں، یا وہ کام کرنے والے جن کو کوئی حاجت نہیں ہے مردوں میں سے، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع نہیں ہوئے، اور یہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ علم ہو جائے جو سنگھار انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ ارے ایمان والو، تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 سے لے کر اور 31، یعنی دو آیتیں ہیں جن میں پہلی آیت نمبر 30 چھوٹی آیت ہے اور آیت نمبر 31 لمبی آیت ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 تھی جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ سورۃ النور کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلامی معاشرے سے متعلق بہت اہم احکام ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کے شروع کے اندر زنا کا ذکر کیا گیا اور اس کی سزا کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد لعان سے متعلق مسائل اور احکام ذکر کیے گئے، اور حد قذف سے متعلق احکام ذکر کیے گئے کہ کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر ناجائز الزام لگائے یا کسی مرد کے اوپر ناجائز الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد واقعہ عفق بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد واقعہ عفق سے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق آیات نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے استیذان کے مسائل ذکر فرمائے کہ آدمی جب دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو ایسے ہی ادا دھن داخل نہ ہو بلکہ پہلے اجازت لے، استیناس حاصل کرے، اور اس سے متعلق طریقہ اور احکام قرآن حکیم نے بھی ذکر کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور تفصیل کے اندر مختلف احادیث بیان فرمائی جو گزشتہ دروس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب آج کے سبق میں یا آج کے درس میں جو دو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق پردے سے ہے، تو اس لیے ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے، یعنی ایمان والے مردوں سے، مومن مردوں سے یہ کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہی بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہوں۔ اور اگلی آیت کے شروع میں فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ ایمان والی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو آیت نمبر 30 جو چھوٹی آیت ہے اور آیت نمبر 31 جو لمبی آیت ہے، اس کے شروع میں دونوں قسم کے مضمون بیان کیے گئے، ایک مردوں سے متعلق اور دوسرا خواتین سے متعلق، لیکن بات ایک ہی بیان کی گئی ہے۔ مومن مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں ذرا نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور خواتین کو بھی، ایمان والی عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ یغضبن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن مجید نے جب مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا حکم دیا غض بصر کا، دوسرا حکم دیا حفظ فرج کا۔ غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھی جائے، اور نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے تو وہاں نگاہ نہ ڈالی جائے۔ اور اگلا حکم حفظ فرج کا ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی آسان حدیث۔ اور فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو آدمی اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کی دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی منہ کی ضمانت دے دے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اگر آدمی دو چیزوں کی حفاظت کر لے، اپنے منہ کی حفاظت کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ایسی زبردست ضمانت ہے، اور ضمانت دینے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک منہ کے آدمی نہ کوئی حرام لقمہ منہ کے اندر لے کر جائے، نہ کوئی حرام بات منہ سے باہر نکالے، نہ حرام چیز اندر جائے نہ حرام چیز باہر آئے۔ دوسرے شرمگاہ کی حفاظت، کہ نہ کوئی حرام چیز شرمگاہ میں اندر جائے نہ کوئی حرام چیز شرمگاہ سے باہر آئے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے منہ کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اب شرمگاہ کی حفاظت اگر نہ کی جائے تو اس کا مطلب ہے زنا، کہ آدمی پھر نعوذ باللہ آگے پہنچ کر زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور زنا تو گناہ کا بالکل آخری درجہ ہے، مگر اس کی ابتدا ہوتی ہے بد نظری سے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے بد نظری سے، کہ جب آدمی بد نظری شروع کرتا ہے، کبھی ایک عورت کو دیکھا، کبھی دوسری عورت کو دیکھا، کبھی تیسری کو، کبھی چوتھی کو، اور شہوت کی نگاہ سے دیکھتا رہا، تو یہی نگاہیں آہستہ آہستہ آدمی کو اصل زنا تک پہنچا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اعضا زنا کرتے ہیں، فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، اور انسان کے جو خیالات ہیں وہ بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ ان تمام چیزوں کی یا تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ زبان کے زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ زبان سے زنا کی باتیں کرتے ہیں، بعض آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض کانوں کے زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض ہاتھوں کے زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ نامحرم کو چھونے کی یا جسم کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض پاؤں کے زنا میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ جو زنا کی کسی نہ کسی ایک صورت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن آگے فرمایا کہ والفرج یصدق ذلك ویکذبه، شرمگاہ جو ہے وہ ان تمام زناؤں کی یا تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آدمی کو اصل زنا تک پہنچا دیتی ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور زنا کی جتنی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب صورتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر ہم ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. اس کے اندر بھی زنا کی ان تمام ابتدائی صورتوں کے اندر بھی نگاہ جو ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے زنا تک پہنچانے میں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ یہ جو نگاہ ہے یہ ابلیس یعنی شیطان کے تیروں میں سے بڑا زہریلا تیر ہے. یہ جو نگاہ ہے بد ہے، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے بڑا زہریلا تیر ہے. اور اسی کی بدولت پھر آگے چل کر آدمی اصل زنا کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اعزن اللہ من ذلک. اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نظر کو ہٹا لے، یعنی شہوت کی نظر پڑی لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے نامحرم کو دیکھنے سے اجتناب کیا، اپنی نظر ہٹا لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس حلاوت کے سامنے ساری نعمتیں گرد ہوتی ہیں. تو اگر آدمی ہمت کر کے اپنی نگاہ کو ہٹا لے اور نامحرم جس نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے شہوت کی نگاہ سے، اگر وہ نگاہ ہٹا لے اور توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کے اندر حلاوت ایمانی پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی ہٹانے سے جو تکلیف ہوئی تھی اس کو اس کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت عطا فرما دیتے ہیں. تو زنا کا جو ابتدائی درجہ ہے وہ بدنگاہی ہے، آدمی پہلے بدنگاہی کا عادی ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بالکل ابتدائی چیز ہے اس کو ذکر کیا، اور پھر جو در آخری صورت ہے اس کو ذکر کیا. تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. تو یہ زنا کی بالکل ابتدائی صورت ہے، اور آگے ویحفظوا فروجہم یہ بالکل آخری درجہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ جو بیچ کے درجات ہیں وہ خود بخود اس کے اندر آ گئے کہ آدمی نے کسی نامحرم عورت کو دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد اس سے گفتگو شروع کی، پھر اس سے خط و کتابت شروع کر دی یا میسیجنگ شروع کر دی یا کوئی اور پھر گفتگو شروع کر دی، تو یہ سارے کے سارے درجے بیچ میں ہیں. پھر ملاقات کا وقت طے کیا، پھر جانا شروع کیا، پھر ملاقات ہوئی، یہ سارے کے سارے بیچ میں درجے ہیں. آخر میں جا کر پھر آدمی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اعزن اللہ من ذلک. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل جو شروع کی چیز تھی اس کو ذکر کیا، پہلا پوائنٹ جہاں سے آدمی چلتا ہے اور آخری پوائنٹ جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے یا جہاں پہنچ سکتا ہے، اعزن اللہ من ذلک. ان دونوں کو قرآن نے ذکر کر دیا کہ دیکھو جو پہلی جگہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے، وہی مت جانا، کیونکہ اگر تم وہاں چلے گئے تو پھر آگے آخری پوائنٹ تک جانے کا امکان موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ تم حقیقی زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤ. یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا بڑی فحاشی کی چیز ہے، یعنی بہت بری چیز ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. تو یہ جو فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، ظاہر ہے زنا تو ہے ہی حرام، لیکن فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ کہ ہر وہ چیز جو زنا تک پہنچانے والی ہے اس سے بھی بچنے کا پورا اہتمام کرو. تو جو بات سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی گئی ہے وہی یہاں بات بھی ارشاد فرمائی گئی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، پہلی نظر غیر اختیاری طور پر اگر پڑ گئی تو پڑ گئی، وہ تو معاف ہوتی ہے کیونکہ اپنے اختیار سے نہیں دیکھا، لیکن جب دوسری مرتبہ دیکھو گے تو یہ اختیار سے دیکھو گے تو یہ دوسری نظر جو ہے یہ معاف نہیں ہے. اسی لیے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا، چاہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے، شہوت کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے شروع میں یہ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچی رکھیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں نا نگاہ بد، بری نگاہ سے بچنا چاہیے، تو نگاہ بد کے اندر نگاہ شہوت تو ہوتی ہے، شہوت سے کسی کو دیکھنا، اور وہ بھی جس کے ساتھ جائز نہ ہوئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر شوہر بیوی کو دیکھے شہوت کی نگاہ سے، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کو دیکھے، تو اس میں تو ثواب ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اگر یہ شہوت مرد شوہر اپنی بیوی سے پوری کرے یا بیوی شوہر سے پوری کرے تو اس کے اندر بڑا اجر و ثواب ہے. اور یہ مسئلہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اپنی بیوی سے تو کیا اس کو ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ثواب ملتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ اپنی بیوی سے پوری نہ کرتا اور زنا میں مبتلا ہوتا تو کیا گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا جی ضرور گناہ ہوتا. فرمایا اپنی بیوی سے پوری کرے گا، بیوی شوہر سے پوری کرے گی، ثواب ملے گا دونوں کو. اسی لیے شوہر اور بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات کا درست ہونا انتہائی لازم اور ضروری ہے. کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے محبت کرتا ہو اور بیوی شوہر سے محبت کرتی ہو، اس لیے کہ جب دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لیں گے تو دونوں زنا سے بچ جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہو یا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال نہ رکھتا ہو، تو صورت میں جو کدورت آپس میں پیدا ہوگی اس کے بڑے سنگین نتائج اور دور رس نتائج ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے نگاہ بد کو حرام قرار دیا ہے، یعنی جب کہ نامحرم کو دیکھا جائے یا کسی ایسی کو دیکھا جائے جس کے ساتھ شہوت پوری کرنا حرام ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شوہر بیوی کو دیکھے یا بیوی شوہر کو دیکھے تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب یہاں مسجد میں ملے تو وہ کہنے لگے کہ جی مجھے بدنگاہی کی بڑی عادت ہے. میں نے کہا بھائی بدنگاہی کی عادت ہے تو اپنی بیوی کو دیکھ لیا کرو، بار بار دیکھ لیا کرو، کیونکہ بیوی کو بدنگاہی سے بھی دیکھو گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہی ثواب ہے. جتنی بری نگاہ سے دیکھو گے اتنا ہی ثواب ہے. لیکن بیوی کے علاوہ یا بیوی شوہر کے علاوہ کسی اور کو اگر دیکھے بری نگاہ سے، وہ بری نگاہ ہے اور اس کے اوپر پھر گناہ ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اگلی یہ سمجھیے کہ نظر شہوت تو ہے ہی حرام یعنی نامحرم کے ساتھ، لیکن اور نظریں بھی بعض اوقات حرام ہوتی ہیں. اسی لیے ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ جس طرح نظر شہوت حرام ہے اسی طرح نظر تکبر بھی حرام ہے. آپ شہوت کی نگاہ سے کسی نامحرم کو دیکھیں گناہ ہے، ابھی بات سبھی جانتے ہیں یہ بات. لیکن اگر آپ نے تکبر کی نگاہ سے کسی کو دیکھا، اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بڑا افضل ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بڑا پیسے والا ہوں، میں ایسا ہوں اور ویسا، اور یہ ایسے ہیں، تو یہ تکبر کی نگاہ سے جو دیکھا ہے یہ بھی اسی طریقے سے حرام ہے جیسا کہ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے. جس طرح نظر شہوت حرام ہے اسی طریقے سے نظر تکبر جو ہے وہ بھی حرام ہے. دونوں حرام ہونے میں برابر ہیں. اسی طرح نگاہ حرص، حرص سے دیکھنا، جو آپ جا رہے ہیں، اب ایک کوٹھی نظر پڑی میں اس میں چلا، یہ میری ہو جائے، دوسری کوٹھی نظر پڑی یہ میری ہو جائے، تیسری کوٹھی نظر پڑی یہ میری ہو جائے، چوتھی کوٹھی نظر پڑی یہ میری ہو جائے، ایک کار دیکھی یہ مجھے مل جائے، دوسری یہ بھی مجھے مل جائے، تیسری یہ بھی مجھے مل جائے، چوتھی یہ بھی مجھے مل جائے، یہ موبائل 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 بھی مجھے مل جائے، یہ نگاہ حرص ہے. اور یہ نگاہ حرص جو ہے یہ بھی ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. یہ وہ آیت ہے جو سورہ طٰہٰ کے آخر کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. تو نظر شہوت بھی حرام ہے، نظر تکبر بھی حرام ہے، اور نظر حرص بھی حرام ہے. اور یہ بنیاد ساری حرص ہوتی ہے. شہوت جو ہے آدمی نے رستے، اللہ تعالیٰ نے رستے کھولے ہوئے آدمی کے لیے، اس کی بیوی ہے، بیوی کے ساتھ بد نگاہی کرے گا تو بیوی کے ساتھ بد نگاہی تو جائز ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے. ابھی میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، ایک بیوی نہیں دو بیویاں کر لو، بشرطے کہ دونوں کے درمیان انصاف کر سکو اور حقوق ادا کر سکو. لیکن جو عورت ملے آپ کر، یہ بھی میری بیوی بن جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ تو پاگلوں والی بات ہے. ارے بھائی، جو بھی مکان تمہیں نظر آ رہا ہے تم یہ سوچ رہے ہو یہ مکان بھی مجھے مل جائے، یہ مکان بھی مجھے مل جائے، یہ مکان بھی مجھے مل جائے، یہ کار بھی مجھے مل جائے، یہ کار بھی مجھے مل جائے، یہ کار بھی مجھے مل جائے، یہ ساری کی ساری حرص ہے. کیا تم اتنی ساری کاروں میں سفر کر سکتے ہو؟ کیا اتنی ساری کوٹھیوں میں تم رہ سکتے ہو؟ ارے بھائی، کوٹھی کے صرف ایک کمرے میں تم رہو گے، باقی ساری کوٹھیاں تمہارے لیے بیکار ہیں. بالکل یہی حال ہے کہ انسان یہ چاہے کہ ساری عورتیں مجھے مل جائیں، عورت یہ چاہے سارے مرد مجھے مل جائیں. تو یہ پاگلوں والی دنیا ہے، یہ پاگل بنے ہو تم، یہ تو حرص ہے. اور اس حرص کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی. جب آدمی حریص ہوتا ہے تو وہ حرص اس کی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اس لیے قناعت کا راستہ شریعت نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے مکان دیا ہے، اسی پر اکتفا کرو، سمجھو کہ بس اسی میں میرے لیے خیر ہے. بیوی دی ہے، اسی کے اوپر اکتفا کرو. شوہر دیا ہے، اسی پر اکتفا کرو. سواری اللہ نے دی ہے، اسی پر اکتفا کرو. ہاں، جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ آگے تم استعمال اختیار کر سکتے ہو کہ بھئی ایک سواری کے بجائے دوسری سواری لے لو. اگر بیوی سے موافقت نہیں ہے، مجبوری میں انسان دوسری بیوی کر لے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. بات یہاں سے چل رہی ہے کہ جس طرح نظر شہوت حرام ہے، اسی طریقے سے تکبر والی نگاہ بھی حرام ہے، اور اسی طریقے سے حرص والی جو نگاہ ہے وہ بھی حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی نگاہیں ہیں وہ جائز ہیں. آدمی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ظاہر سڑک پہ چلتا ہے تو اگر دیکھ کے نہیں چلے گا، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، تو ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے، تکلیف ہوگی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یغضوا من ابصارہم فرمایا، یعنی فرمایا نگاہ بالکل نیچی رکھو، کیونکہ نیچی نگاہ نیچی رکھو گے تو ٹکر ہو جائے گی کسی گاڑی سے، مر جاؤ گے. اس لیے تھوڑی سی نگاہ نیچی رکھو، باقی ہوشیار بھی رہو تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے. اور اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نیچی رکھیں. نگاہوں میں سے من تبعیض کے لیے ہے، کیونکہ ساری ہر مرتبہ نگاہ نیچی نہیں ہو سکتی. اب اگر میں کتاب کو نہیں دیکھوں گا، آپ کو نہیں دیکھوں گا، تو بیان کیسے کروں گا؟ ظاہر ہے کتاب کو بھی دیکھنا پڑے گا، آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا، سامنے گھڑی موجود ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، تبھی تو کام چلے گا. ہر جگہ تو غز بسر نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے، قرآن تو کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، بڑے اعتدال کے ساتھ، بڑے توازن کے ساتھ، بڑے بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. یہ نہیں فرماتے ہر وقت اپنے نگاہ نیچی رکھو، اس لیے کہ ہر وقت نگاہ نیچی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. ہاں یہ فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے نیچی رکھو. اور اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، نیچی رکھیں ذرا اپنی نگاہیں، ذرا ذرا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ساری نگاہ تو کبھی نیچی ہو ہی نہیں رکھتی۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اپنی گود کی طرف دیکھیں گے تو کیسی گاڑی چلائیں گے، وہ تو ٹکر ہی ہو جائے گی، خود بھی مریں گے دوسروں کو بھی ماریں گے۔ لیکن نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا گیا، نگاہ حرص سے منع کیا گیا، نکاح تکبر سے منع کیا گیا۔ اگر تکبر کی نگاہ بھی نہیں، حرص کی نگاہ بھی نہیں، شہوت کی نگاہ بھی نہیں، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں، دوسروں کو بچا سکیں، تو یہ دیکھنا جائز ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ باعث اجر و ثواب ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے من تبعیزیہ ذکر فرما دیا کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نیچی رکھیں، یعنی جہاں شہوت کا خطرہ ہو یا حرص کا خطرہ ہو یا تکبر کا خطرہ ہو، وہاں اپنی نگاہ فوراً نیچی کر لیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہاں من نہیں لایا گیا، من تبعیزیہ یہاں نہیں لایا گیا، بلکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی مکمل حفاظت کریں۔ یہاں من والی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی شرمگاہوں کی مکمل حفاظت کریں، یعنی بیوی اور شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ یا شرمگاہ کے جو متعلق حصہ ہے وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو ذرا نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہی بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی ہے، یہی بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی ہے۔ اس سے آنکھیں بھی پاکیزہ ہوں گی، دل بھی پاکیزہ ہوگا، ایمان کا بھی تزکیہ ہوگا۔ ایمان، آنکھیں بھی پاک ہوں گی، دل بھی پاک ہوگا، اور ایمان کا بھی تزکیہ ہوگا۔ ذالک ازکی لہم، یہی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو لوگ کرتے ہیں۔ خبیر کا مطلب خوب خبر رکھنے والا، ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ یصنعون، جو لوگ کر رہے ہیں، اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو۔ کالا چشمہ آپ نے لگا لیا اور ادھر ادھر دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا، مگر جس نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، اللہ نے دیکھ لیا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، کہ کہاں آنکھ نے خیانت کی ہے۔ وما تخفی الصدور، اور سینے جس بات کو چھپاتے ہیں، سینوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ہم نہیں چھپا سکتے، آنکھ سے ہم خیانت کریں گے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سینوں میں جو ہمارے خیالات آ رہے ہیں، یا جو کچھ ہم نے سینوں میں اپنی گندی باتیں چھپا رکھی ہیں، کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور ان تمام چیزوں کو جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے ان باتوں کی جن کو لوگ کرتے ہیں۔ یعنی آدمی دیکھنے میں نیک نظر آتا ہے، لیکن چپکے چپکے آنکھ کی خیانت کرتا ہے، یا زنا کی باتیں کرتا ہے، یا زنا کے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ غیر اختیاری آئیں وہ تو معاف ہیں، لیکن اپنے اختیار کے ساتھ لائے وہ تو معاف نہیں ہے، وہ تو اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنا ہے۔ کوئی اور جانتا ہو نہ جانتا ہو، مگر اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے ان تمام باتوں کی جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو مردوں کو خطاب کیا، آگے خواتین کو خطاب کر کے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے نیچی رکھیں، ذرا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یا وضن من ابصارهن کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. جس طرح مردوں کے لیے تینوں نگاہیں حرام ہیں, چاہے شہوت کی نگاہ ہو, چاہے تکبر کی نگاہ ہو, چاہے حرص کی نگاہ ہو, یہی تین نگاہیں عورتوں کے لیے بھی حرام ہیں. عورت شہوت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے وہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح تکبر کے ساتھ دوسروں کو دیکھے, کوئی عورت یہ سمجھے میں تو بڑی نیک ہوں اور یہ ایسی اور وہ ایسی, ہر ایک کو حقیر سمجھ رہی ہے, اپنے آپ کو بڑا جناب اونچی سمجھ رہی ہے, تو یہ نگاہ تکبر ہے. مردوں کے لیے بھی ناجائز, عورتوں کے لیے بھی ناجائز. اسی طرح حرص والے نگاہ, حرص والے نگاہ, شہوت والے نگاہ, تکبر والے نگاہ, حرص والے نگاہ, یہ بھی ناجائز ہے. اور یہ چاہے یہ کپڑا بھی مجھے مل جائے, یہ کپڑا بھی مجھے مل جائے, یہ کپڑا بھی مجھے مل جائے, یہ زیور بھی مجھے مل جائے, وہ زیور بھی مل جائے, فلاں زیور بھی مجھے مل جائے. ارے بھائی کتنا زیور پہنو گے, دو ہاتھ ہیں تمہارے, دو کان ہیں, کتنی بالیاں پہنو گے اس کے اندر, کتنے تم جناب چوڑیاں اس کے اندر پہنو گی, آخر ایک حد ہی تو ہوگی. اور اگر یہ حرص ہو, جیسے میں نے ابھی عرض کیا مردوں کو حرص ہوتی ہے موبائل کی, کاروں کی, اور جناب مکانات کی, اور عورتوں کی, عورتوں کی حرص ذرا مختلف ہوتی ہے, ان کی زیورات کی, کپڑوں کی, میک اپ کی, اور فلاں فلاں فلاں. تو یہ نگاہ حرص ہو, نگاہ تکبر ہو, نگاہ شہوت ہو, مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے, عورتوں کے لیے بھی ناجائز. اس لیے قرآن نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے نیچی رکھیں. یہاں بھی وہی بات ہے کہ عورت کے لیے بھی ہر نگاہ ناجائز نہیں ہے. وہ اگر اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, اپنے بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, اپنے گھر کو شکر کی نگاہ سے دیکھے, تو یہ سب ثواب ہی ثواب ہے. لیکن بعض نگاہیں اس کے لیے بھی ناجائز ہیں, جیسے نگاہ شہوت ہے, نگاہ تکبر ہے, اور نگاہ حرص ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے ذرا نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو مردوں کے لیے بھی حکم یہ کہ نگاہ نیچی رکھیں, شرمگاہ کی حفاظت کریں. عورتوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ نگاہ حتی الامکان نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہ نگاہ جب بھٹکنے لگتی ہے تو اس کے دینی نقصانات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, دنیا بھی بڑے نقصان ہوتا ہے. وہ ایک فارسی کا شعر ہے, چندا کے بازار آگند تر, تہی دامن آشفت سر, کہ جتنا بازار بھرا ہوا ہوتا ہے وہ آدمی جس کی جیب خالی ہو وہ تو نہیں پریشان ہوتا ہے. آپ کسی ایسی مارکیٹ میں گئے شیشوں سے مزین, طرح طرح کی اس میں شوکیس کے اندر چیزیں لگی ہوئی, ایک سے ایک آلہ. اب جتنا بازار بھرا ہوا ہوگا تو جو غریب آدمی ہے جس کی جیب میں پیسے یا تو ہیں نہیں یا تھوڑے سے ہیں, اتنا ہی پریشان ہوگا. اب یہ پریشانی کس وجہ سے ہے؟ نگاہ کی وجہ, حرص کی نگاہ سے. لیکن اگر آدمی اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے, اپنے کام سے کام رکھے, اور قناعت کی زندگی اختیار کرے کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے بس کافی ہے, تو آدمی کو ایک سکون رہتا ہے. حضرت تھامی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جب سفر کرتا ہوں ریل کے اندر تو کوئی منظر اچھا آ جائے دیکھ لیتا ہوں, لیکن حتی الامکان میں اپنی نگاہ نیچی رکھتا ہوں. تو جب میں ریل سے اترتا ہوں کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد یا ایک دن کے سفر کے بعد, تو میں تھکا ہوا نہیں ہوتا. اب اگر آدمی سفر کر رہا ہے اور ادھر بھی دیکھ رہا, ادھر بھی دیکھ رہا, ادھر بھی دیکھ رہا, جب اترے گا تھکا ہوا ہوگا. اس لیے کہ اس نگاہوں نے اس کو تھکا دیا ہے. اور اگر آدمی اپنے نگاہ کو قابو میں رکھ کے پرسکون رہے, نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی ہو, نہ نگاہ شہوت ہو, نہ نگاہ تکبر ہو, نہ نگاہ حرص ہو, فرمایا جب اتروں گا تو بالکل پرسکون ہوں گا، میں تھکا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ادھر ادھر نگاہ ہی نہیں ڈالتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان دونوں آیتوں میں مردوں کو اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں، نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو مومن عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب یہاں جو قرآن نے یہ فرمایا کہ عورتوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، تو زینت کا ترجمہ زینت بھی ہو سکتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ سجاوٹ سے کیا کہ اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کریں، کسی نے زیبائش کا اس کا ترجمہ کیا، لیکن سارے مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ جگہیں ہیں کہ جہاں عورتیں زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، جہاں زینت والی چیزیں پہنتی ہیں، مثلا کان ہیں، مثلا گلا ہے، مثلا کلائیاں ہیں جہاں عورتیں چوڑیاں یہ پہنتی ہیں، کان ہیں جن میں بندے پہنتی ہیں، اور سینہ اور گردن ہے جس میں طرح طرح کے ہار پہنتی ہیں. یہ ساری کی ساری جگہیں وہ ہیں کہ جن کو نامحرموں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، جن کو نامحرموں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں. تو کان ہے اس میں بالیاں ڈالی جاتی ہیں، گلا ہے اس میں ہار ڈالے جاتے ہیں، کلائیاں ہیں اس کے اندر چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، پاؤں ہیں جو تخنوں سے اوپر، وہاں بعض جگہوں میں بعض علاقوں کے اندر عورتیں کڑے ڈالتی ہیں یا اور زیور ڈالتی ہیں، اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے اندر بھی اس کا رواج تھا. تو یہ ساری جگہیں وہ ہیں کہ جن جو نامحرم کو دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں ہے، کان ہے، گلا ہے، سینہ ہے، کلائیاں ہیں، اور تخنوں سے اوپر کی پنڈلی کا حصہ ہے. یہ سب کی سب جگہیں وہ ہیں کہ جو پردے میں داخل ہیں، اور نامحرم کو دیکھنا یا نامحرم کو دکھانا جائز نہیں ہے. اس کو قرآن نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد ہے زینت کی جگہ، جیسے بھی میں نے عرض کیا کان ہے، گلا ہے، سینہ ہے، اور پنڈلی ہے جہاں زیورات پہنے جاتے ہیں، زیورات کی جو جگہ ہیں وہ ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، ہاں مگر وہ مقامات جو خود بخود ظاہر ہو جائے، ہاں مگر وہ چیزیں جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی زینت کی جو جگہ ہیں وہ ظاہر نہ کریں، ہاں مگر خود بخود جو ظاہر ہو جائیں وہ اس سے مستثنا ہے. اب خود بخود ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت نے فرض کرو کہ برقع پہن لیا، یا عورت نے اپنے جسم کے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال لی، تو ظاہر ہے کہ اس چادر کو تو مزید چھپا نہیں سکتے. عورت نے اپنا جسم چھپا لیا، چادر ڈال لی، بس اتنی کی مکلف تھی، برقع اس نے پہن لیا اور برقع سے اپنے جسم کو چھپا لیا بس. اب اگر برقع ظاہر ہوتا ہے تو ہو، چادر ظاہر ہوتی ہے تو ہو، مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نہ اس چادر کو دیکھیں، نہ عورت کو دیکھیں، نہ برقعوں کو دیکھیں، بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. تو الا ما ظہر منہا کی تفسیر جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زینت کے اوپر جو کپڑے پہنے جا رہے ہیں وہ اگر لوگوں کو نظر آئے اس میں عورت کو کوئی گناہ نہیں، عورت کا کوئی گناہ نہیں. اب اگر غلطی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ مرد کی ہوگی، کہ وہ خاص طور پر اس راہ چلتی عورت کو جو برقع پہن کر جا رہی ہے یا اپنے آپ کو چھپائے ہوئے جا رہی ہے یا اپنے کو بڑی چادر سے چھپا کر جا رہی ہے اس کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اگر کسی حاجت کی وجہ سے گھر سے باہر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا چاہے یا کسی کام سے باہر جانا چاہے اس کو اجازت ہے، گنجائش ہے، بشرطے کے پردے کے ساتھ ہو. اس موقع پر مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. عورت کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے جسم کو اور زینت کی جگہوں کو جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں، زیورات کی جو جگہیں ہیں، ان کو چھپا لے کسی کپڑے سے، بڑی چادر سے، برقع سے، بس وہ چھپا لے گی، عورت کی ذمہ داری ختم ہوئے. البتہ برقع ایسا نہ ہو جو آج کل فیشن والا ہوتا ہے کہ بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹائٹ بھی ہو، اس پر طرح طرح کے نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہوں، تو یہ تو لوگوں کو دکھانے والی بات ہو گئی، یہ تو خود زینت ہو گئی. اس لیے برقع سادہ ہونا چاہیے کہ جو جاذب نظر نہ ہو. تو قرآن نے یہ بات فرمائی کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مواقع زینت کو اگر کوئی عورت چھپا لے برقعے سے یا چادر سے، بس عورت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اب اگر وہ چادر نظر آ رہی ہے یا برقع نظر آ رہا ہے، عورت گناہگار نہیں ہوگی. اب مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھے. یہ تو ایک تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نقل کی حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے تین چیزوں کو مستثنی کیا ہے، ہتھیلیاں، پاؤں اور چہرے کا وہ حصہ جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ زیورات کہاں پہنے جاتے ہیں؟ کانوں میں. زیورات کہاں پہنے جاتے ہیں؟ گردن پہ، سینے پر، پنڈلی میں. تو یہ سب چیز جگہ جو ہیں یہ ستر کے اندر داخل ہیں، نامحرم کو دکھانا جائز نہیں ہے. لیکن عورت جب نکلتی ہے تو ہر وقت اپنے ہاتھوں کو چھپائے رکھنا یہ عملاً اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اگر وہ برقعے کے اندر چھپائے تو یہی بہتر ہے، اور برقعے کے اندر ہاتھ ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن عورت عورت ہے، انسان ہے، تو ہر وقت ہاتھوں کو چھپانا یا ہر وقت پاؤں کو چھپانا یہ ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح کبھی کبھار بڑی چادر ہو تو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھول سکتی ہے، دو آنکھ کھول سکتی، دونوں آنکھیں کھول سکتی ہے. کبھی تھوڑا سا چہرے سے پردہ ہٹ بھی جائے اس کی بھی شریعت نے گنجائش دی ہے، اور وہ بھی اللہ مزارہ منہا میں داخل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ما ظہر منہا کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیریں تھوڑی سی مختلف ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما ظہر منہا میں جس چیز کو مستثنی کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں، جیسے برقع یا لمبی چادر، اور یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو مراد آیت کی یہ ہے کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں، البتہ وہ کپڑے جو اوپر پہنے گئے ہیں اور جن کو چھپانا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے برقع ہے، چادر ہے، تو وہ ما ظہر منہا کے اندر داخل ہے، اس کے ظاہر کرنے سے عورت کوئی گناہگار نہیں ہوگی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت بعض اوقات چہرے اور ہتھیلیوں کو اور قدموں کو چھپانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر عورت ہر وقت موزے نہ پہنے، ہر وقت دستانے نہ پہنے، اور کسی موقع پر اس کے چہرے کا کچھ حصہ تھوڑا سا کھل جائے، تو شریعت نے وہاں اس کو اجازت دی ہے. اس صورت میں پھر مردوں کو یہ کہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ تم اپنے نگاہیں نیچے رکھو، کیونکہ یہ بیچاری عورت تو مجبور ہے، ہر وقت اپنے ہاتھوں کو نہیں چھپا سکتی، ہر وقت اپنے پاؤں کو نہیں چھپا سکتی، اور راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بھی کھولنا مجبوری میں داخل ہے، اس لیے وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن تم اگر اس عورت کو دیکھو گے تو تم گناہگار ہو گے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ حتی الامکان عورت کو چاہیے کہ اپنے چہرے کے اوپر بھی پردہ کرے، اور یہی مذہب ہے اکثر فقہا کا، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کو چھپانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح جسم کے باقی حصوں کو۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کے جو باقی حصے ہیں ان کو چھپانا تو ضروری ہے، اور چہرے کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو اس کو چھپانا واجب ہے، لیکن اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو صورت میں چہرے کے کچھ حصے کو کھولنے کی اجازت ہے۔ لیکن چہرے کو کھولنے کی اجازت جن فقہا نے دی بھی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مواقع زینت کے علاوہ ہو، مواقع زینت کے علاوہ ہو۔ چنانچہ جن فقہا نے چہرے کو کھولنے کی اجازت دی ہے موضع حاجت میں، انہوں نے بھی یہ ضروری قرار دیا ہے کہ کان چھپے ہوئے ہوں، گردن چھپی ہوئی ہو، سینہ چھپا ہوا ہو، انہوں نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ کان جو ہے وہ پردہ ہے، کان کا بھی پردہ ہے، گردن کا بھی پردہ ہے، پنڈلی کا بھی پردہ ہے۔ اسی لیے خواتین کے لیے ایسی شلوار ہونی چاہیے کہ جس میں ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ البتہ تین چیزوں کی میں شریعت نے نرمی کی ہے، نمبر ایک پاؤں، دونوں پاؤں، نمبر دو دونوں ہتھیلیاں، اور تیسرے جو ہے چہرہ، لیکن چہرے کا بھی صرف وہ حصہ جو وضو کے اندر دھونا فرض ہے، صرف وہ چہرہ۔ کان چہرے کے اندر داخل نہیں ہے، گردن چہرے کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن چونکہ فتنے کا زمانہ ہے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی باقی تین اماموں کی طرح یہ فرماتے ہیں کہ حتی الامکان عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ چہرے کا بھی پردہ کرے، کیونکہ چہرہ کھولنے سے وہ بھی خود بھی فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، اور جو مرد ہیں ان میں بھی وہ اب غز بصر یعنی نگاہ نیچی کرنے والی بات نہیں پائی جاتی بلکہ گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان چہرے کا بھی پردہ کیا کرے۔ لیکن بہرحال اگر عورت کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو نہ چھپائے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، پاؤں کو نہ چھپائے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اور چہرہ کا کچھ حصہ اگر مجبوری میں ظاہر ہو جائے اس میں بھی شریعت نے سختی نہیں کی ہے۔ لیکن مرد کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کے ہاتھوں کو گھور کر دیکھے، عورت کے پاؤں کو گھور کر دیکھے، یا عورت کے چہرے کی طرف نظر کرے، کیونکہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات فرمائی کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ تو خود ہی ظاہر ہونے کے اندر پہلی تفسیر یہ ہو گئی کہ جو چادر ہے یا برقع ہے وہ اگر ظاہر ہو تو اس سے عورت گناہگار نہیں ہوگی، جبکہ اس چادر سے، اس برقعے سے اس نے اپنا پورا جسم چھپایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ پاؤں اور ہاتھ کو ہتھیلیاں یہ اگر ظاہر ہو شرعاً اس میں عورت گناہگار نہیں ہے، مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ آگے قرآن نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالیں۔ یہ دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ وہ سر کے اوپر دوپٹہ ڈالا کرتی تھی، لیکن اس طریقے سے کہ دوپٹہ سر پر ہوتا تھا اور باقی دوپٹے کا سارا حصہ پیچھے ہوتا تھا، اور سینہ اور جسم کا اگلا حصہ سارا کا سارا کھلا ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ دوپٹے کا تو مقصد یہ ہے کہ سر کے بال بھی چھپے اور ساتھ ساتھ سینہ بھی چھپے، اس لیے قرآن نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالیں۔ تو اپنے گریبان پر یعنی سینے کا جو گریبان ہے اس کے اوپر دوپٹہ ڈالنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ آگے جو بات ہے وہ تفصیلی ہے، اس لیے فی الحال یہیں تک ہم آج کے درس کو پورا کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی نگاہوں کو ذرا نیچی رکھیں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذالک ازکا لہم, یہی بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ یہ لوگ کام کر رہے ہوں. وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن, اور آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچی رکھیں, ویحفظن فروجهن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها, اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں ہاں مگر وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے, وليضربن بخمرهن على جيوبهن, اور ان کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈالیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, اس حاضری کو قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو تھامنے والا ہمیں بنا دیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے, قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.